الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ان آیات میں جو سورہ انعام کی آیات نمبر 118 سے 121 تک ہیں جو بھی تلاوت کی گئیں، ان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ لوگ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے والے ہو. اور تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ تم نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ تمہارے اوپر اس نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے جو اس نے حرام کیے ہیں. تو اب جو حرام نہیں کیے ہیں تو تم اس کو کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ اللہ مقتور تم الیہ، تو اس نے کھول کھول کے تمہارے اوپر حرام جانور یا حرام غذاؤں کا بتا دیا ہے، سوائے اس حالت کے کہ جب تم کسی مجبوری میں مبتلا ہو تو اس وقت تم حرام میں سے بھی اتنا کھا سکتے ہو کہ جتنا کہ تمہاری جان بچانے کے لیے لازمی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اکثر لوگ وہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی بنا پر بغیر علم کے، یعنی اپنی جہالت کے ساتھ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. بے شک تمہارا رب حد سے بڑھنے والوں کو زیادہ جانتا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ کون ہیں حد سے بڑھنے والے یہ لوگ جو کہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے خود گمراہ ہونا، تو وہ پھر بھی ایک حد کے اندر ہے کر کے انسان خود گناہ کر رہا ہے، لیکن دوسروں کو بھی گناہ کے اوپر مائل کرنا یہ حد سے تجاوز کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں جو کہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں. اور چھوڑ دو جو تم کھل کے گناہ کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ گناہ کرتے ہو، چھپ کر کے گناہ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو چھوڑنے کا حکم فرمایا. بے شک وہ لوگ جو کہ گناہ کماتے ہیں، یعنی محنت مزدوری کر کے گناہ کماتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، تو ان قریب وہ جزا پائیں گے اپنے کیے کی. وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہیں کھاؤ اس میں سے جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور وہ فسق ہے، گناہ ہے. اور بے شک شیاطین جو ہیں وہ وحی کرتے ہیں، یعنی وہ چھپ کر کے نا خیالات ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں کے اندر، اپنے دوستوں کے دماغوں کے اندر، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. اور اگر تم لوگوں نے ان کی اطاعت کری، یعنی ان شیاطین کی اطاعت کری، تو تم لوگ مشرک ہو جاؤ گے. اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، ضرور بالضرور تم شرک کرنے والے ہو جاؤ گے. کہ اللہ کا حکم چھوڑ کر کے تم نے اللہ کے دشمنوں کا حکم مان لیا تو تم تو مشرک ہو گئے. تو اس کے ہم تو اس کا ترجمہ تو ہم کافی تفصیل کے ساتھ پچھلے مجلس میں پڑھ چکے تھے. اب اس کی جو ربط آیات حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معارف القرآن تفسیر کے اندر رکھے ہیں، تو وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اوپر ان و ان تطعی کے الفاظ میں، یعنی ان آیات کا کیا ربط ہے پچھلی مجموعہ آیات کے ساتھ جو کہ ہم نے کافی لمبے عرصے پڑھ کر کے مکمل کیے ہیں، تو ان کے ساتھ ان آیات کا کیا ربط ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ پچھلی جو آیات تھیں، آیت نمبر 119 بلکہ 116، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نا ان تطع کا لفظ استعمال کیا تھا، اور عام جو گناہگار اور اہل اضلال گمراہی کا شکار لوگ ہیں ان کے اتباع سے منع کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین کی اکثریت کی اتباع کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، ہٹا دیں گے وہ تمہیں. یعنی کیسے ہٹا دیں گے؟ تم سیدھے راستے پہ چل رہے ہو گے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تمہیں پکڑیں گے اور تمہیں کھینچ کر کے سیدھے راستے سے اتار دیں گے. یعنی تمہاری گاڑی جیسے ہائی وے پہ چل رہی ہے تو وہ تمہاری گاڑی کو روکیں گے اور پھر پش کر کے کسی بلڈوزر کے ذریعے سے تمہاری گاڑی کو اتار دیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ ایسا نہیں کر سکتے. بلکہ کیا کہ اگر تم نے ان کی اطاعت کری تب وہ تمہیں ایسے راستے پہ چلائیں گے جو کہ سیدھے راستے اترا ہوا ہوگا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ گاڑی لے کر کے ہائی وے پہ جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک سیدھی ہائی وے پہ چل رہے ہیں. اب جو ہے نا وہ ہائی وے کے سائڈ سے کوئی اشارہ ہوتا ہے، کوئی لائٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کو نظر آتی ہے، وہ آپ کو گویا کہ رائٹ ٹرن ٹرن اشارہ دے رہی ہے، حالانکہ ہائی وے سیدھی جا رہی ہے، اب ٹھیک ٹھیک چل رہے تھے. اب وہ جو لائٹ نظر آ رہی ہے جس میں کہ سیدھے راستے پہ ٹرن لینے کا اشارہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہاں پر کوئی ہائی وے نہیں ہے، حالانکہ وہاں پر کوئی سڑک نہیں ہے، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس لائٹ کو دیکھتے ہیں، اس اشارے کو دیکھتے ہیں اور اپنی گاڑی کو جو ہے وہ اس کی طرف موڑ دیتے ہیں، ہائی وے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس راستے کی طرف مڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو بس اشارہ کر رہا تھا. اس نے پکڑ کے کھینچ کر کے آپ کا کان پکڑ کے تو نہیں کھینچا تھا نا، وہ تو صرف دکھا رہا تھا کہ بھئی ادھر آ جاؤ. اب یہ آپ کے اپنے اوپر تھا نا کہ آپ نے اس کی بات مانی یا آپ نے اس کی بات نہیں مانی. تو اگر آپ نے اس کی بات مان لی تو کیا ہوگا؟ اب آپ ہائی وے چھوڑ کے نیچے اتر جائیں گے، آپ گمراہ ہو جائیں گے. یہی معاملہ شیطان کا بھی ہے. شیطان کان پکڑ کے ہمیں نہیں برائی کروا سکتا، وہ صرف اشارے دیتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، یہ والی بات مان لو. اور یہ جو انسانی شیاطین ہوتے ہیں یہ بالکل وہی والا کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کے اولیاء ہوتے ہیں، اس کے مددگار ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں اشارے دے رہے ہوتے ہیں ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. اب ہم اپنے فیصلے سے خود ان کی طرف جاتے ہیں، خود اطاعت کرتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم نے ان کی اطاعت کری تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. اس کا مطلب یہی کہ ان کی اطاعت تمہیں گمراہ کر دے گی، ان کی اطاعت کرنے کا فعل تمہیں گمراہ کر دے گا، جو کہ تم اپنی مرضی سے کرو گے وہ نہیں تمہیں گمراہ کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے نا مطلقاً جو ہے وہ ہر قسم کے ایسے لوگوں سے، اکثریت سے، جو اکثریت گمراہی ہوگی وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے، منع کر دیا تھا. اب آگے جو ہے، جو اب آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان کے اندر ایک خاص واقعے کے شان نزول کے طور پر، یعنی یہ ایک خاص حکم میں ان کی اتباع کرنے سے منع کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ہے مذبوح و غیر مذبوح کی حلت کا واقعہ، کہ جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ حلال ہیں اور جن کو ذبح نہیں کیا جاتا وہ حرام ہیں. یہ ایک واقعہ ہوا تھا صحابہ اکرام کے زمانے میں. تو واقعہ یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو شبہ ڈالنا چاہا کہ اللہ کے مارے ہوئے جانور کو تو تم کھاتے نہیں ہو اور اپنے مارے ہوئے یعنی ذبیحہ کو تم کھاتے ہو. انتہائی عقل والی بات کری تھی انہوں نے. کیا عقل والی بات کری تھی؟ کہ بھائی تم خود بھی یہ کہتے ہو نا، جیسے ہم کئی دفعہ آپ لوگوں سے بھی بات کر چکے ہیں اور بچوں کی کلاسوں میں بھی بات کرتے رہتے ہیں، کہ بھائی جب آپ کسی سے آرگیو کرتے ہیں، کسی سے ڈسکشن کرتے ہیں جو آپ سے ایگری نہیں کرتا کسی بات کے اوپر، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کنونس کریں اپنے پوائنٹ آف ویو کے اوپر، تو آپ اس سے بات کرنا کیسے شروع کریں گے؟ رائٹ، کیسے شروع کریں گے آپ اسے بات کرنا؟ تو وہ بریک دا آئس، جیسے ہمارے آئی بی ایم والے بھائی نے کہا تھا بریک دا آئس کریں گے، ہاؤ از دا ویدر، ایسے بات شروع کریں گے؟ نہیں، وہ تو دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے. کہ کوئی بندہ جو ہے وہ آپ سے دین کی بات نہیں کر رہا, تو اب آپ اس سے جو ہے نا وہ دعوت و تبلیغ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کسی نہ کسی بہانے سے اسے بات چیت کرنا شروع کریں گے. اس کو کہتے ہیں بریکنگ دی آئس. یہ سیلز کا طریقہ ہوتا ہے. یہاں پر ہم سیلز کی بات نہیں کر رہے, دعوت کی بات نہیں کر رہے, یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ٹو پروو یور پوائنٹ اگینسٹ سم ون اور اپون سم ون ہو از ڈس ایگرینگ ود یو. وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہے, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں, اس سے کیسے بات کریں گے؟ تو اس سے بات کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یو ول فگر آؤٹ سم تھنگ وچ از ایکسپٹیبل ٹو بوتھ آف یو, اس کے لیے بھی جو ایکسپٹیبل ہے اور آپ کے لیے بھی جو ایکسپٹیبل ہے. متفقن علیہ نقطہ, کوئی ایسا نقطہ تلاش کریں گے جس پہ وہ بھی اگری کرتا ہے, آپ بھی اگری کرتے ہیں. اس طریقے سے اگلے بندے کو کنوینس کیا جاتا ہے. سیلنگ کرنا, وہ کنوینس کرنا ایک الگ چیز ہے کہ وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے, اوائڈ کر رہا ہے, آپ کی بات ہی نہیں سن رہا, لیکن اب آپ اس کے ساتھ کچھ کنورسیشن شروع کرنا چاہتے ہیں, یہ الگ چیز ہے. یہاں پہ کنورسیشن چل رہی ہے اس کے ساتھ نا, آرگیومنٹیشن ٹائپ کی کنورسیشن چل رہی ہے. تو کافر بھی اتنی کامن سینس والی بات کو سمجھتے تھے. کامن سینس والی بات ہے نا یہ, سم تھنگ وچ از ناٹ ویری کامن انفارچونیٹلی, وہ سمجھتے تھے اس کامن سینس والی بات کو. تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ, مسلمانوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ جو ہم ذبح کرتے ہیں نا اللہ کا نام لے کر کے جانور, ہم تو صرف وہ کھائیں گے اور جو میتا ہے مردار ہے ہم اس کو نہیں کھائیں گے. انہوں نے کہا اچھا تو تم جو ہے وہ اس بات کو مانتے ہو کہ زندگی و موت اللہ کے ہاتھ میں؟ مسلمانوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں اس بات کو, زندگی و موت اللہ کے ہاتھ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مانتے ہو کہ جو زندہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ زندہ کرتا ہے, جو مرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ مارتا ہے؟ مسلمانوں نے کہا جی بالکل, ہم اس بالکل اس بات کو مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا تو جو جانور خود سے مر جاتا ہے تو اس کو کس نے مارا؟ جی اللہ نے مارا. تو انہوں نے کہا اچھا اللہ نے مارا, تو پھر تم اللہ کے مارے ہوئے کو تم کھاتے نہیں ہو, اس کو کہتے ہو کہ یہ مردار ہے, یہ میتا ہے, اس کو ہم نہیں کھائیں گے. اور جس کو تم مارتے ہو جو کہ تم خدا نہیں ہو, تم اس بات کو مانتے ہو کہ تم خدا نہیں ہو اور تم خدا سے افضل نہیں ہو, تو تم جس کو قتل کرتے ہو, ذبح کرتے ہو چھری سے, تم کہتے ہو ہم یہ کھائیں گے, اللہ کے مارے ہوئے کو ہم نہیں کھائیں گے. کتنی عقل کی بات ہے, رائٹ؟ کتنی زبردست انہوں نے دلیل پیش کری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو قرآن نازل کیا اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو عقل کی بات یہ لوگ کر رہے ہیں نا, اس سے زیادہ بڑی عقل کی بھی ایک اور بات ہے. اس سے بھی زیادہ بڑی عقل کی ایک اور بات کیا ہے کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ, جب اللہ کا حکم آ گیا کسی چیز کے بارے میں اور یہ تمہیں کنفرم ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے, کیونکہ تم نے اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان لیا ہے, اب جو وہ حکم لے کر کے آ رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ماننا پڑے گا, رائٹ؟ یہ کیسے ہوگا کہ تم نے اس کو اللہ کا رسول تو مان لیا, محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, لیکن جو وہ حکم لے کر کے آ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہو کہ نہیں اللہ کا حکم نہیں ہے, تو پھر رسول ماننے کا فائدہ کیا ہوا بھائی؟ پھر وہ 12 ربیع الاول منانے کے لیے تم نے رسول مانا ہوا ہے نا بھائی, چراغا کرنے کے لیے تم نے رسول مانا ہوا ہے, گرین گنبد لگانے کے لیے تم نے رسول مانا ہوا ہے, رائٹ؟ اور جو وہ حکم لے کر کے آئے اس کو ماننے کے لیے تم نے رسول نہیں مانا ہوا ہے, یہ بات ہو گئی نا. پھر اور کیا بات ہو گئی؟ سیلیبریشنز کرنے کے لیے تم نے رسول مانا ہے, جیسے آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آزادی, سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو سیلیبریشنز کے لیے تم نے یہ کہ ملک لیا ہوا تھا, اس کا مطلب ہے نا, ٹھیک ہے نا. وہ جو لا الہ الا اللہ تھا اس کے لیے تم نے ملک نہیں لیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, پاکستان میں اسلام کے نظام ملے گا, اسلام جو ہے وہ نافذ ہوگا, اللہ کا حکم جو ہے یہاں پہ چلائیں گے, رائٹ؟ اور اللہ کا نظام یہاں پہ جو ہے وہ نافذ کریں گے. اس کے لیے تم نے پاکستان نہیں بنایا تھا, تم نے یہاں پر یہ کیوں بنایا تھا؟ سیلیبریٹ کرنے کے لیے بنایا تھا, ٹھیک ہے نا, جھنڈیاں لگانے کے لیے بنایا تھا, جھنڈے لگانے کے لیے بنایا تھا, اور قومی ترانے گانے کے لیے بنایا تھا, اور ناچنے کے لیے بنایا تھا, اور شور مچانے کے لیے بنایا تھا, اور ٹریفک جام کرنے کے لیے بنایا تھا, اس لیے تم نے بنایا تھا. وہی ہوتا ہے نا, کس لیے تم نے کوئی کام کیا تھا؟ انما الاعمال بالنیات, تمہاری نیت کیا تھی کام کرنے کی؟ تو اسی طریقے سے تم نے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا تھا تو کیوں مانا تھا؟ اپنی چلانے کے لیے مانا تھا, اپنی من مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مانا تھا, یا ان کی ماننے کے لیے مانا تھا کہ بھئی وہ جو بتا رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے, اس لیے ان کو اللہ کا رسول مانا تھا؟ تو مشرکین کا معاملہ بالکل کیا تھا؟ ہمارے جیسا. हमारा मामला बिल्कुल क्या है, उनके जैसा, राइट। कि हम कोई काम करते हैं ना, तो हम कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है, करते उल्टा है उसके खिलाफ। तो हम में और मुश्रिकीन में क्या फर्क हुआ ना, ठीक है। तो वो सादिक और अमीन कहते थे लेकिन मानते नहीं थे। भाई तो तुम सादिक और अमीन कह रहे हो तो उनकी भी तो मानो ना, कि वो जो कह रहे हैं वो अल्लाह का हुक्म है। नहीं, वो नहीं मानना हमने। उसी तरीके से तुमने मुल्क बना लिया पाकिस्तान का, मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन करना तुमने सारा कुछ जो है ना वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ है, ठीक है। अब कर लो जो करना है, 75 साल गुजर जाए कि 175 साल गुजर जाए, अगर ये हरकतें करते रहोगे तो क्या फर्क पड़ेगा इससे। अल्लाह ताला के यहाँ तो देर है, देर नहीं है, लेकिन देर तो का तो मसला नहीं है ना अल्लाह के यहाँ। 175 साल तुम अल्लाह के हुक्म नहीं मानो तो यही होगा तुम्हारे साथ जो आज हो रहा है तुम्हारे साथ, जिसको तुम मानने का इनकार कर रहे हो। तो वह इन तो अक्सर इसके ऊपर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि भाई ये तो तुम्हें गुमराह कर देंगे। अब यहां पर जो है ना वो जबीहा की बात हो रही है, कि वो जो अकली दलील देते हैं ना तुम्हें, कि जिसको अल्लाह ने मारा तो उसको तुम खाते नहीं हो, जिसको तुम खुद मार रहे हो उसको तुम खाते हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, उनकी बात तुमने नहीं माननी है। अब बाज लोग जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, मुसलमान आए, और फरमाया कि भाई ये मुशरिकीन हमें जो है ना इस तरीके से वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये असली दलील पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो हासिल जवाब ये है कि तुम मुसलमान हो, अल्लाह के अहकाम का इल्तिजाम किए हुए हो, यानी तुमने अल्लाह के हुक्म मानने का इरादा और इकरार कर लिया है। थोड़ा सा आगे आगे आ जाए तो जगह बना लें, यहाँ पे ऊपर आप ऊपर बैठ जाइए, दो तीन हजार जगह बनाए था, तो थोड़ा सा आगे हो जाए, पीछे लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हासिल जवाब ये कि तुम मुसलमान हो, अल्लाह के अहकाम का इल्तिजाम किए हुए हो, और अल्लाह ताला ने हलाल और हराम की तफसील बता दी है, बस उस पर चलते रहो। हलाल पर हराम होने का और हराम पर हलाल होने का शुबा मत करो। जब अल्लाह का हुक्म आ गया ना, अब तुम अपनी अकल इस्तेमाल ना करो उसके ऊपर, उसके खिलाफ अपनी अकल इस्तेमाल ना करो। उसको समझने के लिए तुम अकल इस्तेमाल कर सकते हो, अपने ईमान को यकीन में तब्दील करने के लिए अकल इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके खिलाफ अकल इस्तेमाल ना करो। कि कोई अकल इस्तेमाल करके तुम्हें उसके खिलाफ वरगला रहा है, उसकी बात मत सुनो, और मुशरिकीन के वसाविस की तरफ तवज्जो मत दो, इल्तिफात ना करो उनके डाले हुए इन वसवसों की तरफ, जो कि तुम्हें अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ वसवसे में मुब्तला कर रहे हैं। जैसे पीछे भी हमने पढ़ा था, पिछले ही ग्रुप ऑफ आयात के अंदर, फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, के शक में पड़ जाने वालों में तुम ना हो जाओ। ये भी अल्लाह का हुक्म है ना, राइट। अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के अहकामात को मानने वाला वो मुसलमान होता है, तो अल्लाह के हुक्मों में ये हुक्म भी तो है इसी कुरान मजीद के अंदर, फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, शक पढ़ने में पढ़ जाने वालों में तुम शामिल ना हो, ठीक है। अगर तुम शक में पड़ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला का हुक्म तुमने तोड़ दिया। जब अल्लाह का हुक्म तोड़ देते हैं तो फिर क्या करना होता है, तौबा करनी होती है कि नहीं करनी होती है, राइट। तौबा का दरवाजा तो खुला होता है, तो तौबा कर लो और शक को खत्म कर दो, लेकिन ये ना करो कि नहीं शक को कंटिन्यू कर रहे हो, बल्कि बढ़ा रहे हो अपने शक को, और इस किस्म की और चक्करों में पड़ करके मजीद शक में इजाफा कर रहे हो। नहीं, गुनाह गलती हो गई, गुनाह हो गया, चाहे कबीरा गुनाह क्यों ना हुआ हो, तौबा का दरवाजा अल्लाह ने खोला, तो तुम तौबा करके वापस आ जाओ। कभी हो गया भाई किसी की बात सुन ली, नहीं सुननी चाहिए थी उनकी बात, कहीं पे जो है वो चैनल पे पहुंच गए, कहीं पे जो है वो वेबसाइट पे पहुंच गए, कहीं पे जो है जाकर के किसी से जो है वो गप्पे लगानी शुरू कर दी, उसने जो है वो आगे से ऐसी दलीलें पेश करी कि आप शक में पड़ गए, क्योंकि आपके पास इल्म नहीं था उनकी दलीलों का जवाब देने का, आप खुद शक में पड़ गए। तो अब जो है क्या करो, अब जो है वो वहां से निकल करके नेकों की सोहबत में आओ, और वहां पे आकर के अपने ईमान की तजदीद करो, और उस शक के गुनाह कबीरा से तौबा कर लो। गलती हो गई लेकिन तौबा भी कर लो फौरन से उसके बाद। आगे फरमाते हैं कि तहकीक इस जवाब की यह है कि उसूल के इस बात के लिए तो दलाइल अकलिया दरकार है, ठीक है। उसूल यानी बुनियाद को अफर्म करने के लिए, बुनियाद को साबित करने के लिए, बुनियाद को, ठीक है, बेस को साबित करने के लिए तो अकली दलील दरकार होती है, ठीक है। क्या मतलब कि भाई नबी अलैहिस्सलाम क्या ये अल्लाह के रसूल हैं या ये अल्लाह के रसूल नहीं है, ये क्या है? ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ये बिल्कुल बुनियादी चीज है, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, इसके लिए अकली दलाइल की जरूरत पड़ेगी, अकली दलाइल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये नकली दलाइल से काम नहीं चलेगा इसके अंदर, कि ये अम्मी ने कहा था इस वजह से है, ये अब्बू ने कहा था इस वजह से है, या सब कहते हैं इस वजह से है, नहीं। इसके लिए अकली दलील की जरूरत पड़ेगी। अकली दलील कहां से आएगी? एक तो आई थी जब नबी अलैहिस्सलाम ने दावत का काम शुरू किया था, उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने अकली दलील पेश करी थी। वो क्या अकली दलील थी? कि नबी अलैहिस्सलाम ने सबको जमा किया और उनसे कहा कि मैं जिस पहाड़ पे खड़ा हुआ हूं तो उसके पीछे से अगर मैं तुम्हें कहूं एक लश्कर तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? उन्होंने कहा यक जबान होकर के, जी आप अमीन हैं, हम आपकी बात मानेंगे, आपने कभी झूठ नहीं बोला। तो चूंकि आपने कभी झूठ नहीं बोला तो आप अभी क्यों झूठ बोलेंगे? इस वजह से हम आपकी बात मानेंगे। अकली दलील। Since we consider you as Sadiq and Amin, why would we doubt what you are telling us now? अकली दलील। If then else का लूप प्रोग्रामर्स अच्छी तरीके से जानते हैं, राइट? इफ देन, इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू, इफ दिस इज नॉट ट्रू देन दिस इज नॉट ट्रू। अगर आपको हम सादिक और अमीन ना मानते तो फिर हम आपकी बात नहीं मानते। आप पता नहीं क्या क्या बोल सकते थे, हमें आपका क्या पता कि आप सच बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप तो कभी कुछ बोलते हैं, आप तो कभी कुछ बोलते हैं, तो हमारा आपके ऊपर इतमाद नहीं है। लेकिन उनको पता था कि ये सादिक और अमीन है और वो इसका अलल ऐलान इकरार करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने ये इफ देन एल्स की स्टेटमेंट इस्तेमाल करी अपनी दावत को उनके सामने प्रूव करने के लिए, अगर तुम ये सादिक और अमीन मानते हो तो फिर मेरी इस बात को भी मान लो कि मौत के बाद एक जिंदगी है जिसमें तुमने अपने अमाल का हिसाब किताब देना है। अल्लाह के सिवा कोई और दूसरा लायक इबादत नहीं है। लेकिन यहां पर आकर के उन्होंने देन के बाद जो स्टेटमेंट थी उसको मानने से इनकार कर दिया। हालांकि इफ के बाद का जो रूल था वो प्रूव हो गया था, उन्होंने खुद इकरार कर लिया था, लेकिन देन के बाद जो लूप था उसको मानने से इनकार कर दिया कि नहीं हम नहीं मानेंगे, क्यों माने तुम्हारी बात, ये वाली बात क्यों माने तुम्हारी, ये नहीं मानेंगे हम। तो ये तो उस जमाने में नबी अलैहिस्सलाम ने अकली दलील पेश करी थी अपनी दावत के लिए। आज की अकली दलील पेश करनी है, आज की अकली दलील भी इसी तरीके से पेश करनी होगी कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जो हमारे पास इल्म पहुंचा है वो इल्म कितना सच्चा सिद्क पर मबनी है, कितना सच्चा इल्म है और कितना अच्छी मालूमात है उनके बारे में जो हम तक दलील के साथ पहुंची है। ये एक एडल्ट होशो हवास वाला मुसलमान इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम की सदाकत और दयानत की गवाही अपने दिल से देगा, और एक छोटा बच्चा वो कैसे देगा? वो तो ये सारी चीजें नहीं वेरीफाई कर सकता कि मुझ तक जो नॉलेज पहुंची है वो जो है वो असनाद के जरिए से पहुंची है, वो प्रिजर्व नॉलेज है, वो सच्ची नॉलेज है या नहीं है। छोटा बच्चा तो ये काम नहीं कर सकता। तो छोटा बच्चा कैसे ईमान लेकर के आएगा? वो ऐसे ईमान लेकर के आएगा कि उसका पहले ट्रस्ट बनेगा अपनी मां के ऊपर, मां के ऊपर उसका ट्रस्ट बनता है, क्योंकि मां को उसने देखा है कि ये मेरे साथ झूठ नहीं बोलती, ये मेरे साथ खैरख्वाही का मामला करती है, ये मेरे नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये तो मेरे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये मेरी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये मुझे जो तकलीफ हो रही होती उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये जो करती है ये मेरी खैरख्वाही में करती है, मेरे भले में करती है। तो इस तरीके से बच्चा जब देखता रहता है ना, अब ये सारी उर्दू जुबान में वो दलाइल नहीं चलाता, वो जुबान से नहीं बोलता ये उर्दू के दलाइल, नहीं, बल्कि उस वो ऑब्जर्व कर रहा होता है अपनी माँ को, और इस ऑब्जर्वेशन के जरिए से उसके ऊपर माँ का ट्रस्ट बन जाता है कि ये माँ सच्ची है, ये मुझे सच्ची बताएगी। अब वो माँ उसको नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बताती कि बेटा वो थे हमारे अल्लाह के नबी,
उन्होंने जो कुछ बताया ना, मैं तुम्हें बता रही हूं कि वो सब कुछ उन्होंने सच बताया, वो सब कुछ उन्होंने सही बताया, और उनकी बात को मानने से तुम्हें फायदा होगा और उनकी बात का इनकार करने से तुम्हें नुकसान होगा। ये लॉजिकल प्रूविंग होती है उस बच्चे के सामने, जो कि उसकी मां उसको प्रूव कर रही होती है। ये बच्चा जो होता है ना, ये होता है ईमान वाला बच्चा, ये होती है ईमानी तरबियत। और इसके बगैर क्या होता है? इसके बगैर होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका खतना करवा दिया जाता है, और उसका जो है वो एक नाम रजिस्टर करवा दिया जाता है, मुसलमानों वाला नाम, और जो है ना वो उसको कुछ इस किस्म के और अकीका शकीका हो जाता है, और जो है ना वो उसके कुछ और मुसलमान किस्म की चीजें हो जाती हैं उसके साथ, और फिर उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये मुसलमान है। वो कागजात में मुसलमान डिक्लेयर होता है, उसके दिल में ईमान नहीं होता है, वो कागज में मुसलमान होता है हमारे जैसा, वो दिल में मुसलमान नहीं होता, वो तस्दीक करने वाला नहीं होता। तस्दीक करने वाला अल्लाह की और उसके रसूल की, ये तो वो मुसलमान बच्चा होता है जिसकी मां ने या कम से कम बाप ने उसकी ईमानी तरबियत ऐसे करी होती है, वो होता है ईमान वाला बच्चा। आज किधर तरबियत होती है ऐसी? कौन तरबियत ऐसे करता है? इल्ला माशा अल्लाह। इसी वजह से मुसलमान बच्चे तो बहुत हैं, नाम के मुसलमान, कागज के मुसलमान, ईमान वाला बच्चा आपको कोई नहीं मिलेगा। इल्ला माशा अल्लाह, इल्ला माशा अल्लाह को ईमान वाला मिलेगा, जो कि दिल से तस्दीक करता हो कि हां ये सच है, ये ईमान, ये दीन, ये नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात, ये अल्लाह के अहकामात, ये कुरान, ये सच है, इसमें झूठ का शायबा नहीं हो सकता। किसकी हो ये ईमानी तरबियत? फिर वो रुलता रुलाता दूसरों को भी रुलाता है, खुद भी रुलता है, ठोकरें खाता है, बुरी बुरी चीजों में मुब्तला होता है, गुनाह करता है, उसकी खुमियाजें भुगतता है, जलील और रुस्वा होता है, खराब होता है, बुरी सोहबतों में जाता है। जब वो इन जहन्नुम के मुआमलात का मुशाहिदा कर लेता है बड़ा होकर के, और उसको अल्लाह ताला जिंदगी भी दे देते हैं, तो फिर वो अगर इस बात को मानता है, एक तो होता है ना पिट रहा है रुल रहा है लेकिन मान के नहीं दे रहा, ये भी तो होता है ना। काफिर कितने पिटते थे, रुलते थे, मान के नहीं देते थे, हत्ता के मर जाते थे, जानों में चले जाते थे। तो ये बच्चा अगर मानने पर राजी हो जाए तो फिर ये किसी अल्लाह वाले के पास जाता है, वहां पे जाकर के अपने गुनाहों का इकरार करता है, और फिर उनके साथ तौबा करता है, और फिर ये नेकी के रास्ते पर आता है। अब ये ईमान वाला बनता है, अब ये ईमान वाला बनता है, रुल और रुला करके, यानी खुद भी रोता है और दूसरों को भी, पता नहीं किस किस को उसने क्या क्या अजियतें दी होती हैं अपने इस जहालत की वजह से, अपनी मां की ईमानी तरबियत ना करने की वजह से, बाप की ईमानी तरबियत ना करने की वजह से। जिंदगी का एक कीमती वक्त जो होता है ना, ये गवा करके फिर बिलाखिर जो है वो ईमान वाला बनता है। क्या हम ये चाहते हैं अपनी औलाद के लिए भी, जो हमारे साथ हो चुका, हम चाहते हैं हमारी आगे वाली नस्लें भी इसी तरीके से रोले भी और रोलाएं भी, और बहुत सारी जो है वो फिर तौबा से पहले मर जाए तो डायरेक्ट जहन्नुम में भी चली जाए बगैर ईमान के? क्या हम ये चाहते हैं अपनी औलाद के लिए? तो फरमाया कि भाई तुम मुसलमान हो, अल्लाह के अहकाम का इल्तिजाम किए हुए हो, और अल्लाह ताला ने हलाल और हराम की तफसील बतला दी है, बस उस पर चलते रहो। खालिक ने, मालिक ने, परवरदिगार ने बता दिया, अब तुम चलते रहो उसके ऊपर। हलाल पर हराम होने का और हराम पर हलाल होने का शुबा मत करो, और मुशरिकीन के वसाविस की तरफ इल्तफात ना करो। और तहकीक इस जवाब की है कि उसूल के इस बात के लिए तो दलाइल अक्लिया दरकार है। तो ये दलाइल अक्लिया के ऊपर काफी शाफी बात हो गई कि ये होते हैं अक्लिय दलाइल उसूल के इस बात के लिए, उसूल को कंफर्म करने के लिए, तब जो है वो बंदा एतमाद करने वाला बनता है, जिसको ईमान वाला कहा जाता है। ईमान वाला इज इक्वल टू एतमाद करने वाला, ठीक है? तो ये अकली दलाइल के जरिए से अब वो ईमान वाला बनता है, मुसलमान बनता है, दिल वाला मुसलमान, कागजी मुसलमान नहीं। और बात साबित हो जाने उसूल के, जब उसूल साबित हो गया इस तरीके से अकली दलील के जरिए से,
اعمال و فروع میں صرف دلائل نقلیہ کافی ہیں. اعمال و فروع کا کیا مطلب؟ کہ اب جو ہے نا جس کے اوپر آپ نے اعتماد کر لیا کہ بھئی ہاں آپ سچے ہیں, آئی ٹرسٹ یو, آپ اللہ کے میسنجر ہیں, آپ جو ہے وہ اللہ کے احکامات بتا رہے ہیں. اب جب وہ بتائیں گے کہ بھئی اب جو ہے نا تم نے پانچ نمازیں پڑھنی ہیں, یعنی پانچ کیوں پڑھنی ہے, میں تو چھ پڑھوں گا, میں تو پچاس پڑھوں گا, کیونکہ آپ نے مجھے اللہ سے جوڑ دیا, مجھے اللہ سے محبت ہو گیا, پانچ کافی نہیں ہے میرے لیے, میں تو پچاس پڑھوں گا. ٹھیک ہے, پانچ فرض نہیں, پچاس فرض نہیں بھائی, وہ بول رہے ہیں پانچ فرض, تم نے مانا تھا اللہ کے رسول ہیں, وہ تمہیں کہہ رہے ہیں پانچ فرض. اچھا تم اگر نفلی طور پہ پچاس پڑھنا چاہو تو نفلی طور پہ پڑھ لو اپنی مرضی سے, اگر تمہارے پاس اتنا لگژری آف ٹائم ہے اور اتنا تمہارے پاس دوسری ذمہ داری نہیں, ٹھیک ہے پچاس پڑھو, فرض سمجھ کے تو پچاس نہ پڑھو نا, فرض تو میں تمہیں بتا رہا ہوں پانچ ہے. رائٹ, کیوں پانچ کیوں ہیں, مجھے عقلی دلیل سے آپ پروف کریں پانچ کیوں ہیں. تو اس کی عقلی دلیل کیا ہوگی؟ عقلی دلیل صرف یہ ہوگی, تم نے مانا کہ میں اللہ کا میسنجر ہوں, رائٹ, تم نے مانا کہ میں صادق ہوں, میں سچا ہوں, تم نے مانا کہ جو احکامات ہیں یہ سچے ہیں, بس یہ عقلی دلیل ہے, کافی ہے یہ عقلی دلیل. اس کے آگے عقلی دلیل میں تمہیں کیوں دوں بھائی, کون سی عقلی دلیل, کیسی عقلی دلیل. ٹھیک ہے, تو یہ جو اصول اور یہ جو فروع ہوتے ہیں نا, یہ جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں, تو ان کے لیے دلائل نقلیہ ثابت ہیں. انہوں نے نقل فرما دیا اللہ کا حکم کہ بھئی یہ اللہ نے پانچ کا حکم دیا ہے, یہ کافی ہے. ٹھیک ہے, بیس کیا تھی کہ صادق اور امین مان لیا, سچا مان لیا, ٹرسٹ وردی مان لیا, خلاص. عقلیات کی ضرورت نہیں ہے, فروع کے اندر عقلیات کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات مضر ہے, نقصان دہ ہے فروع کے اندر. اچھا جی وضو ٹوٹ گیا, تو وضو ٹوٹنے کے میں چلو جی ٹھیک ہے, میں نے کچھ گندا کام کیا تھا, وضو ٹوٹ گیا, تو اب جو ہے میرا پیر تو گندا نہیں ہوا, میرا پیر تو جوتے کے اندر محفوظ تھا, کسی قسم کی نہ گرد لگی, نہ مٹی لگی, نہ کیچڑ لگی, نہ جو ہے وہ نجاست لگی, میں پیر کیوں دھوؤں, وضو جب تازہ کرنا ہے پیر کیوں دھوؤں, میں پیر تو میرا گندا ہوا ہی نہیں تھا. بھائی اللہ کا حکم ہے پیر دھونا ہے, اب وہ خف کے اوپر مسا کرنا وہ اس کی الگ تفصیل ہے, لیکن کرنا ہے نا پیر کو. اب پوچھ رہے نہیں پیر کیوں دھو, مجھے اس کی عقلی دلیل چاہیے کہ میں پیر کیوں دھو جبکہ میرا پیر گندا نہیں ہوا تھا. اس کے اندر عقلی دلیل نہیں چلے گی, بس اس کے اندر ایک عقلی دلیل ہے کہ یہ جو ہے اللہ کا حکم ہے, اللہ تمہارا خالق ہے, پروردگار ہے, وہ حکیم ہے, وہ خبیر ہے, وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, اس نے جو حکم دیا ہے اسی میں خیر ہے, اسی میں خیر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ تم نے اس کو اللہ مانا ہے نا, بس اللہ مان لیا, بس اس کے حکم کے اندر خیر ہے. اب آگے پیچھے جو ہے وہ منطق بقراتیات, اس کی گنجائش نہیں ہے. تو فرمایا کہ بعض اوقات مضر ہو جاتی ہے کہ اس سے شبہات کے دروازے کھلتے ہیں, اس قسم کی ڈسکشنز کرنے سے کہ اس کی عقلی دلیل بتاؤ, اس کی عقلی دلیل بتاؤ, اس سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے, کیونکہ شیطان کی عقل جو ہے وہ ایک عام انسان کی عقل سے بہت زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عقل از بیسڈ آن نالج, عقل از بیسڈ آن ایکسپیرینس, تجربہ, اور تجربہ شیطان کا زیادہ ہے کہ ہمارا زیادہ ہے. ہم کتنے عرصہ دنیا میں رہے ہیں, 40 سال, 50 سال, 30 سال, اور شیطان دنیا میں کتنا عرصہ رہے, ہزاروں 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 سال, اور دنیا بننے سے بھی پہلے پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے سے جو ہے وہ سو بھی تھا, آسمانوں میں رہتا تھا, اس کا علم بھی زیادہ, اس نے دیکھا ہے نا, دیکھ کر کے علم حاصل ہوتا ہے نا, سن کر کے علم حاصل ہوتا ہے نا, پڑھ کر کے علم حاصل ہوتا ہے نا, تو وہ تو کر چلا جا رہا ہے کام اتنے عرصے سے, تو اس کی عقل زیادہ ہوگی کہ ہماری عقل زیادہ ہوگی. تو شیطان اپنی عقل استعمال کرتا ہے اور شبہات کے دروازے کھولتا ہے, ہر چیز میں پھر شبہ ڈالتا ہے جب اس ڈسکشن کو ہم کھول دیتے ہیں, کیونکہ فروع میں دلیل عقلی کی کوئی سبیل نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں, فروع کے اندر جو ہے نا یہ جو ڈیٹیلز ہیں ان میں گنجائش نہیں ہے دلیل عقلی کی, کوئی راستہ نہیں ہے اس دلیل عقلی کے لیے اس کے اندر. البتہ اگر کوئی طالب حق جو جائے شفائے قلب, ہوا اتنا مشکل تھا ورڈ آپ کو سمجھانا پڑے گا, کہ شفائے قلب یعنی طالب حق ہے, ٹھیک ہے, پہلے ہی حق پر ہے اور مزید حق کو سیکھنا چاہتا ہے. ویسے تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو طالب حق پہلے سے پری سرٹیفائیڈ ہے, آج کے زمانے میں تو ہر ایوری ون از پری سرٹیفائیڈ نا, وہ تو اپنے طور پہ اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر ہمارے جیسوں کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر ابراہیم علیہ السلام یا ان کے جیسوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, طالب حق جو یائے شفائے قلب ہوا, یعنی اپنے قلب کو جو ہے نا وہ اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتا ہو, اس کے روبرو اقناعیات و خطابیات کا تبرعاً پیش کر دینا مضائقہ نہیں ہے. ایسے شخص کے سامنے اقناعیات کہتے ہیں قائل کرنے کا فن ہے, کیسے دلیل دیتے ہیں, کیسے قائل کرتے ہیں کسی کو, اور جو ہے وہ خطابیات کے خطاب کے جو ہے وہ جوہر کیسے جگاتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پھر جیسے کہ ایک عالم کورس ہے اس کے اندر جو ہے وہ منطق کا سبجیکٹ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ اور اصول و قواعد کی چیزیں ہیں, تو اس کے سامنے یہ چیزیں بھی جو ہے نا وہ تبرعاً کا مطلب یہ ہے کہ ایز این ایڈیشنل چیز آپ ان کو اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں, جسٹ بیکاز ہی از اے اسٹوڈنٹ آف نالج, ٹھیک ہے نا, وہ فارملی پرسو کر رہا ہے نالج کو, تو ٹیچر اگر سمجھے گا کہ ہاں بھائی یہ اس قابل ہے کہ یہ ان چیزوں کو سمجھ بھی سکتا ہے اور یہ سیریس بھی ہے اور یہ جو ہے وہ الٹا شبہات میں مبتلا نہیں ہو جائے گا, تو ٹیچر ایسے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ یہ چیزیں بھی بتا سکتا ہے جتنی ٹیچر کو خود آتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام سے کیسے ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ ایک ریکویسٹ ڈالی تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے, وہ اذ قال ابراہیم رب ارینی کیف تحیی الموتی, کہ رب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب مجھے ذرا دکھائیے تو صحیح کہ آپ مردہ کو کیسے زندہ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آگے سے جواب دیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کانورسیشن بڑھائی اپنے خلیل کے ساتھ, قال اولم تؤمن, کیا تمہیں اعتماد نہیں ہے کہ میں کرتا ہوں مردے کو زندہ, فوراً جواب دیا, قال بلا, بالکل اعتماد ہے میرے پروردگار, آپ جانتے ہیں کہ میرے دل کی حالت کیا ہے, مجھے اعتماد ہے, شک نہیں ہے مجھے بالکل بھی, ولیکن لیطمئن قلبی, یہ میں صرف اپنے قلب کی جویائے, کیا لکھا تھا اس میں مشکل سا ورڈ, جویائے شفائے قلب, میں اس کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں, لیطمئن قلبی, میرے قلب کو نا اور اطمینان مل جائے اور اس کا جو اعتماد بڑھ جائے, یقین میں تبدیل ہو جائے, اللہ تعالیٰ کو پتا تھا ان کی حالت, اللہ تعالیٰ نے فوراً سے پھر اس کے بعد دکھلا دیا کہ بھی ایسے کرو, چار پرندے لو ان کو جو ہے وہ ذبح کرو, ان کی بوٹیاں توڑو, پھر ایسے ایسے رکھو اور پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ, تو اس طرح کا جو طالب علم ہو نا تو اس کے سامنے تبرعاً یہ ٹیکنیکلٹیز پیش کرنے میں مزائقہ نہیں ہے, لیکن جب یہ بھی نہ ہو بلکہ مجادلہ ہی ہو تو نا اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے, آ جاتے ہیں منہ اٹھائے ہوئے بحث کرنے کے لیے, یہ کیوں, یہ ایسے کیوں, یہ ایسے کیوں نہیں, یہ وہ کیوں نہیں, وہ کیوں نہیں, ایسے بندوں کا لفٹ نہیں کرانی چاہیے, اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور معترض کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے, جو اعتراض کرنے والے منہ اٹھائے چلے آتے ہیں ان کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرما رہے ہیں اور ہم اپنی آج کی زبان میں ایسے اس کو کہیں گے. ہاں اگر معترض کسی فرع کا عقلی قطعی دلیل کے مخالف ہونا ثابت کرنا چاہے تو اس کا جواب بذمہ مدعی حق ہوگا, کہ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں نا وہ اس قسم کی کسی چیز کا, جیسے کوئی فرعی مسئلہ ہے, دین کا کوئی ایک حکم ہے, تو وہ ثابت کر رہا ہو اپنی بنائی ہوئی دلیلوں سے, ٹھیک ہے, اور وہ ایسی ہوں دلیلیں جو کہ عام آدمی کو جو ہے نا وہ کنفیوز کر دینے کا کام کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, ایک تو ہوتا ہے نا آپ آ گئے بس اعتراض کرنے کے لیے, یہ ایسے کیوں, یہ ویسے کیوں, ویسے کیوں, ان کو تو گھاس ہی نہیں ڈالیں آپ, ٹھیک ہے, لیکن کوئی پکا کام کرے, جیسے آج کل پکا کام کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ سے خوب ریسرچ کرتے ہیں, بڑی کتابیں چھانتے ہیں, باقاعدہ انہوں نے پیڈ ملازم رکھے ہوئے ہوتے ہیں, جینیسز ہائر کر کے مولویوں کو جواب دینے کے لیے باقاعدہ انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں, پہلے تو یہ صرف یورپ امریکہ میں ہوتے تھے, اب تو پاکستان کے اپنے اندر موجود ہوتے ہیں ایسے ایسے, جو کوئی بار آسیہ مسیح کا فیصلہ لکھتے ہیں, آسیہ مسیح کا جو فیصلہ آیا تھا نا, بڑے بڑے علماء اس کو دیکھ کر کے حیران رہ گئے تھے کہ اس نے جس نے لکھا ہے نا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے جس نے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ لکھا ہے کہ آسیہ مسیح جو ہے نا وہ بری ہے, اتنی عدالتوں نے اس کے جو ہے نا وہ جرم کو ثابت کیا, اس کو سزائیں ہوئیں, اور آخر میں آپ کے سپریم کورٹ کا اتنا لمبا فیصلہ آتا ہے جس کے اندر اتنے علمی دلائل کہ ان کا جواب دینے کے لیے وقت نہیں ہے کسی کے پاس, اتنی تفصیلی قسم کا وہ آیا, وہ کیسے آ گیا بھائی, جنہوں نے آ کر کے لکھا تھا, نہیں یہ جنہوں نے نہیں, یہ آج کل کے جن ہوتے ہیں, این جی او کہلاتے ہیں, یہ نا یہ این جی او جن ہوتے ہیں, یہ کہ یہ باقاعدہ ریسرچ کے ساتھ یہ والا کام کرتا ہے, توڑ تو ہوتی ہے ان کی, لیکن وہی بات ہے, مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ نے فرمایا کہ امام راضی کے در سے لے کر کے آئے, ہے نا, جن کا ایمان بھی مضبوط ہو, تقویٰ بھی ہو, اور علم کے بھی ایسی گہرائیوں میں ہو اور وہ ڈیڈیکیٹڈلی یہ والا کام کریں. تو آج کل تو یہ ہو رہا ہے بھائی. تو فرمایا کہ پھر جو ہے نا, تو اس کا جواب بذمہ مدعی حق ہوگا. تو اس کے لیے پھر جو خاص اس کام کے لیے جو علماء نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہوا ہوتا ہے, جو باطل فرقوں کے جواب دینے والے, جیسے ختم نبوت والے, شبان ختم نبوت والے ہیں یا اور عالمی ختم نبوت والے ہیں, تو انہوں نے اسی قسم کی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا ہوا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے انہوں نے آسیہ مسیح کا جواب کیوں نہیں دیا, سپریم کورٹ کا جواب کیوں نہیں دیا. وہ تو آپ ذرا جائیں نا مملکت خداداد میں تو آپ کو پتہ چلے گا کیوں نہیں جواب دیا, ٹھیک ہے. لیکن وہ جس لیول کی چیز تھی نا, وہ تو ہم تصور نہیں کر سکتے. اور آج واقعی حالات بہت بہت خراب ہو چکے ہیں. چھوٹے موٹوں کو جواب دے دینا جو ہے نا, وہ اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, ورنہ تو آپ گئے. جان کو اتنا ہتھیلی پہ رکھنے کا ہمارے دین میں بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کو اس کے بیچ میں نہیں لے کر کے آ سکتے. لیکن کم از کم غلام مرزا قادیانی ہو گیا اور اس قسم کے فتونے قسم کے جو لوگ ہیں ان کے پیچھے تو لگے ہوئے ہیں نا ہمارے ختم نبوت والے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. مگر مشرقین کے شبوں میں اس کا احتمال ہی نہیں ہے. مشرقین جو آ کر کے اعتراضات کرتے تھے نا, اس میں کوئی اس کا احتمال نہیں تھا کہ وہ دلیل لے کر کے آتے تھے. وہ کوئی دلیل ولیل لے کر کے آتے تھے, وہ خواہ مخواہ کے اعتراض لے کر کے آتے تھے. اس لیے اس جواب میں صرف مسلمانوں کو باقاعدہ مذکورہ بالا خطاب ہے کہ ایسی خرافات پر نظر مت کرو. ڈونٹ پوک یور نوز انٹو دیز تھنگز, پہلے بھی بات ہو چکی ہے, ان چیزوں کے اندر مت پڑو, ٹھیک ہے. تمہارا اپنا علم ہے نہیں, تمہارا اپنا ایمان ہے نہیں, تمہیں پتہ ہے نہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کس کس چیز کی تم خود جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہو, عقلی طور پر بھی, خالی عملی طور پر نہیں بلکہ شعوری طور پر تم خود قرآن کی کتنی چیزوں کی مخالفت کر رہے ہو. تو اب اگر تم باطل فرقوں کے ساتھ انگیج ہوگے, ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ اعتراض کرنے والے ہیں انگیج ہوگے, تو تمہارا تو علم کسی قابل نہیں ہے. ان کو تم نے کیا کنونس کرنا ہے, تو تم خود ہی انکنونس ہو جاؤ گے. جیسے کہ مامون الرشید کے زمانے میں جو یونانی فلسفے کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے جن لوگوں کا ایمان کچا تھا, انہوں نے جب یونانی فلسفے کے ترجمے کو پڑھنا شروع کیا, وہ خود کافر ہو گئے, وہ خود باطل فرقہ جو ہے وہ بنانے والے بن گئے. یہی حال تمہارے ساتھ ہوگا جو ہو رہا ہے آج کے دور کے اندر. یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ جس یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں وہ یونیورسٹی کس نے اسٹیبلش کری ہے, اس یونیورسٹی کے آگے پیچھے کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اس کے فنڈرز کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, پالیسی میکرز کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب وہاں پر جو ہے وہ عقائد کی ایمانیات کی باتیں جو پڑھا رہے ہیں, تو اس کا پازیٹو افیکٹ نکلنا ہے یا نیگیٹو افیکٹ نکلنا ہے. پڑھنے والے کا اپنا ایمان خراب ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایمان بنا ہی نہیں ہوتا پہلے سے. زیادہ تر تو ویسی یونیورسٹی کے اندر فارغ قسم کے لوگ آتے ہیں, کاغذی مسلمان ہمارے جیسے, پہلی الف بے کا کچھ نہیں پتا ہوتا, اور جن کا تھوڑا ہلکا پھلکا جو دینداری آئی ہوئی بھی ہوتی ہے داڑھی کی حد تک ٹوپی کی حد تک, علم تو ان کے پاس بھی نہیں ہوتا نا. تو ان چیزوں میں پڑھنا, پہلے ایمان بنا لو بے شک, ٹھیک ہے, ایمان بنا لو, نسبت بنا لو اپنے بڑوں کے ساتھ, پھر اس کے بعد کودنا ان کے اندر, تب تم سنک نہیں ہوگے. ورنہ اوپر سے کوئی کھینچنے والا تمہیں نہیں ہوا نا, تو تم نے تو پھر سمندر میں کودنا ہے, تو پھر ڈوبنا ہی ہے, اور کچھ نہیں ہونا تمہارے ساتھ. آج ڈبا رہے ہیں سب کو اسی دھوکے کے اوپر کہ ہاں جی ہم جو ہے وہ دین کا دفاع کریں گے, ہم جو ہے وہ کافروں کو جواب دیں گے, بلکہ ہم جو ہے وہ اسلام کی مدد کریں گے اور ہم اسلام کو فروغ دیں گے, یہ کریں گے. آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے, نہ جو ہے وہ کسی قسم کی ایمانی تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے, بس. اور الٹا جو ہے وہ وہی ہوتا ہے, تجدد کی لہریں چل رہی ہوتی ہیں, انہی کو جو ہے وہ ہوائیں دے رہے ہوتے ہیں پھر کہ بھئی ہاں دین میں ایسا بھی نہیں ہے, اتنی بھی سختی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, اور اس کو بھی جو ہے وہ ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے, اور اس کو بھی جو ہے وہ چینج کیا جا سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی الٹا جس طرح سے یونانی فلسفے کے مقابلے میں جن لوگوں کا ایمان کچا تھا انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے دین اسلام کو تبدیل کرنے کی کوششیں شروع کر دی. اسی طریقے سے آج کے دور میں ویسٹرن سولائزیشن سے جو ہمارا چل رہا ہے یہ ٹاکرا, تو سارے کے سارے جو ہے نا وہ دین اسلام ہی کو تبدیل کرنے کی محنتوں میں لگے ہوئے, بجائے اس کے کہ ان کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیتے اور ان کے جو ہے وہ جھوٹ کے جو ہے وہ پول کھولتے. الٹا دین اسلام کے اوپر تنقید, مولویوں کے اوپر تنقید, فقہ کے اوپر تنقید, اصول کے اوپر تنقید. تو ان چیزوں کے اندر بغیر علم کے اور بغیر ایمان کے نہیں پڑھا جا سکتا ہے. تو حق کے معتقد اور عامل رہو, اس بنا پر اس مقام میں مشرکین کے شبوں کا جواب صراحتاً مذکور نہ ہونا محل شبوں نہیں ہو سکتا. یہاں پہ شبوں کا جواب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلیسٹلی ان آیات کے اندر نقل نہیں کیا کہ بھئی یہ جو ہے وہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو ہم نے کیوں حرام کیا ہے, اور جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا اس کو ہم نے کیوں حلال کیا ہے. یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتائی ہی نہیں, کیونکہ اٹ واز ناٹ ایون نیڈیڈ, اٹ واز ناٹ ریکوائرڈ, اور مشرکین کے جو سارے مجادلے تھے نا ان کا مقصد یہ تھا ہی نہیں. تو ان سب باتوں کا جو ہے وہ ایمانی جواب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بھئی جب ہم نے مان لیا اللہ کا رسول اب ہم کیوں جو ہے, اور جب اللہ کا حکم مان لیا تو اللہ کا حکم جو ہے یہ کوئی چھوٹے بچے بیبی کا حکم تو نہیں ہے, یہ کوئی سڑک پہ جو ہے وہ چلنے والے بھکاری کا حکم تو نہیں ہے کہ چل بھائی چل تو بھکاری ہے تو مجھے کون ہوتا ہے حکم دینے والا, وہ بھکاری کیا کر لے گا, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ کا حکم ایسا تو نہیں ہے نا, تو ہمیں تو اللہ کے حکم کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ عبرت انگیز معاملات سے ہر ایک کو کسی نہ کسی درجے میں واسطہ پڑتا رہتا ہے. اپنے فیملی میں ہو رہے ہوتے ہیں عبرت انگیز معاملات, دفتر میں ہو رہے ہوتے ہیں عبرت انگیز معاملات, سڑکوں پہ ہو رہے ہوتے ہیں عبرت انگیز معاملات, اور اخبارات میں تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کے بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں عبرت انگیز معاملات. لیکن ہم مولوی حضرات, مولوی سے مراد داڑھی والے, علم والے نہیں, ایمان والے نہیں, بلکہ لمبی لمبی داڑیاں, کالے کالے برقعے یا براؤن برقعے یا فلانے ٹوپیاں اور یہ والے حضرات, ہم ان ساری چیزوں کو سنتے ہیں اینڈ وی آر ایبسلیوٹلی ان ایبل ٹو کنیکٹ دیم ٹو اللہ احکامات. ہم نہیں کنیکٹ کر رہے ہوتے کہ یہ جو ایک برا معاملہ ہوا یہ اللہ کے کس حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوا, ہم اس سے کنیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, یا تو ڈیلیبریٹلی نہیں کر رہے ہوتے, یا یہ کہ ہمیں شعور ہی نہیں ہے اس بات کا کہ بھئی جو یہ عبرت انگیز معاملہ ہوا ہے یہ اللہ, اس میں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی, دیکھو نا کہاں پہ اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا تھا. مثال کے طور پر گھروں کے اندر عجیب و غریب قسم کے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, بے حیائی کے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, بے پردگی کی وجہ سے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, لیکن وہ جو انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اب ہم کہتے ہیں کیا ہوتا ہے مولوی صاحب, مولوی صاحب کا جواب کیا ہوتا ہے, علماء کی بات نہیں کر رہا اپنی بات کر رہا ہوں, جی زمانہ ہی خراب ہے بس کیا کریں جی, لوگ بات ہی نہیں مانتے بس کیا کریں جی, زمانہ ہی خراب, اس قسم کے ہمارے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے گھرانے کے اندر یہ اللہ کے اس والے حکم کو توڑنے کی وجہ سے الٹیمیٹلی اٹ لیڈ ٹو دس, نہیں ہمارا دماغ نہیں چل رہا تھا اس کی طرف, ذہن ہی نہیں جاتا اس کی طرف, بلکہ کوئی نہ کوئی دوسری حجت تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے, ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, میڈیکلی ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, اچھا جی وہ تو میڈیکلی انفٹ تھا نا اس وجہ سے یہ کام ہو گیا تھا, اچھا جی اس کو تو اچھا وہ میں بول دوں گا نا تو کہیں گے نہیں نہیں آپ تو ڈینائی کر رہے ہیں ریالٹیز کو, پوسٹ پارٹم ڈپریشن تھا اس وجہ سے اس نے یہ والی حرکت کر لی, ہے نا بھائی. پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہمارے لیے تو جائز ہے نا بہت بڑا, پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی وجہ سے جو چاہو کر لو. تو امریکہ کے اندر ایک عورت جو ہوتی ہے وہ اپنی نیو بورن بیبی کو جو ہے نا وہ اوون میں ڈال کر کے وہ بیک کر دیتی ہے, تو اس کو بھی کہو نا اس کو بھی تو پوسٹ مارٹم ڈپریشن تھا, واٹ از رانگ وتھ دیٹ, ہے نا بھائی. اس نے اپنے بچے کو اٹھا کر کے جو ہے وہ کسی ندی میں پھینک دیا, اس نے اپنے جو ہے بیبیز کو جو ہے وہ گن سے شوٹ کر دیا سب کو, تو اس کو رائٹ نہیں ہے اس بات کا پوسٹ مارٹم ڈپریشن کا, یہ صرف تمہارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پوسٹ مارٹم ڈپریشن کے بہانے سے جو ہے وہ جو چاہو کر لو, اور اگر کوئی کہے گا کہ یہ نہیں یہ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے ایسا ہو گیا, نہیں نہیں آپ تو ڈینائی کرتے ہیں یہ ریالٹی کو, میڈیکل ریالٹی ہے یہ تو پوسٹ مارٹم ڈپریشن, یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں, لیکن دس از ایگزیکٹلی واٹ وی ڈو, وی ٹرائی ٹو فائنڈ دا کازز ان دا کازز دیم سیلوز ناٹ دا ریزن. اصل کیا اس کی بنیاد تھی کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا, اللہ کے حکم کے ساتھ تعلق تھا. ابھی ایک جو ہے وہ بڑا چل رہا ہے کراچی کی سڑکوں میں, اتنے لوگ مرتے ہیں, اتنے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے, اتنے لوگوں کو جو ہے وہ خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں پورے کے پورے ملک کے اندر, لیکن کوئی پرسانے حال نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی نہیں اس کے اوپر آواز اٹھانے والا, کچھ نہیں. ابھی چند دن پہلے کراچی کے اندر ہوتا ہے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن, آئی بی اے, تو شاید آپ میں سے کچھ نے سنا ہوگا. آئی بی اے کا ایک گریجویٹ جو ہے اس نے جو ہے وہ ایک بڑی اچھی سکسیسفل قسم کی وافل شاپ کھولی تھی بہادر آباد کے علاقے کے اندر, بڑی اچھا اس نے بزنس چلایا تھا. ایک رات کو جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلا اپنی امی کو کہہ کر کے میں ذرا 10-15 منٹ میں واپس آتا ہوں, وہ گیا واپس نہیں آیا. اور پھر 2-4 دن کے بعد اس کی لاش جو ہے تشدد یافتہ حالت میں اس کی لاش جو ہے وہ جھاڑیوں میں ملی. اب اس کے اوپر بہت زیادہ ہو رہا ہے, اس کے قتل کو جو ہے وہ رائے گا نہیں جانے دینا ہے, اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے, اس کے اوپر یہ کرنا ہے. کراچی میں جو ہے وہ کتنے لوگ جو ہیں وہ قتل ہوتے رہتے ہیں, ہمارے لیے تو یہ نون بن گیا ہے, اور کب آواز اٹھائیں گے, اور کب اس کو جو ہے وہ ہم نے خاموش نہیں بیٹھنا ہے, ہم نے اپنے اس دوست کی جو ہے وہ آواز اٹھانی ہے, آواز اٹھانی ہے, آواز اٹھانی ہے. اور یہ صرف دنیا دار لوگ نہیں, دیندار لوگ بھی یہی لینگویج, دیندار لوگ بھی یہی باتیں, جی آواز اٹھانی ہے. کس بات کی آواز اٹھانی ہے؟ آج تمہیں یاد آ رہا ہے کیونکہ وہ آئی بی اے کا گریجویٹ تھا, وہ تمہارا دوست تھا, اس وجہ سے آواز اٹھانی ہے. جتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بم دھماکوں کے اندر مر رہے ہوتے ہیں اور اس قسم کی وارداتوں کے اندر مر رہے ہوتے ہیں ملک کے ہر ہر کونے کے اندر, اس کے لیے تم جو ہے وہ تمہارے بڑے جو ہیں وہ مذمت کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. اب تمہیں آواز اٹھانے کی یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جس کو تم اللہ مانتے ہو, جس کو تم پروردگار مانتے ہو, اس کے حکموں کو تمہارے معاشرے کے اندر اور تم لوگ خود جو آواز اٹھانے کی جو ہے وہ شور مچا رہے ہو, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہم توڑتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر نہیں فرمایا کہ جو قصاص ہے اس کے اندر ہم نے تمہارے لیے حیات رکھی ہے, اللہ کے جو حکم ہے جو کہ ہم سورہ مائدہ کے اندر ابھی پڑھ بھی رہے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل والوں یہ جو قصاص کا میں نے اصول دیا ہے کہ جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کے مجرموں کو پکڑا جاتا ہے اور اس کو تم نے اس طریقے سے سزا دینی ہے, حدود و قصاص کا یہ حکم تمہیں کیوں نہیں یاد آتے, تمہیں اللہ کیوں نہیں یاد آتا کہ بھائی اس وجہ سے قتل و غارت گری جو ہے وہ اس درجے کو پہنچی ہوئی ہے نا, کسی کے قاتل یا تو پکڑے نہیں جاتے یا اگر پکڑے جاتے ہیں تو ان کو سزا نہیں ہوتی, کوئی ایسی سزا نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے سارا ملک جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہو جائے کہ اگر ہم نے کسی کو قتل کیا تو ہمارے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا. کیونکہ اصل میں حدود و قصاص کے جو سزائیں ہیں ان کا تو مقصد ہی گناہوں کے راستے کو, جرائم کے راستے کو روکنا ہے, لوگوں کو اذیت دینا نہیں ہے. کسی کے اوپر غصہ آتا ہے نا تو ہم اس کو اذیت دیتے ہیں تاکہ وہ روئے چلائے, بس اس کو تکلیف ہو جائے اور تکلیف پہنچا کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں اس کو. شریعت کے احکامات لوگوں کو اذیت دینے کے لیے نہیں ہے کہ جرم مجرم کو جائے وہ اذیت دی جائے, اذیت تو ہوتی ہے ظاہر ہے جب آپ اس کو سزا دیں گے تو اس کو اذیت ہوگی, لیکن مقصد اذیت دینا نہیں ہے, مقصد تو انسداد جرائم ہے نا. اور جب یہ حدود و قصاص کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوتی, وہ قتل کرنا تو دور کی بات, کسی کا جو ہے وہ کچھ مال بھی چورا سکے, ڈاکہ ڈالنا, اتنی خوفناک سزا شریعت نے اس کے لیے رکھی ہے. سورہ مائدہ کیوں نہیں اٹھا کر کے پڑھتے؟ کیا یہ ہمارے پروردگار کا, کیا یہ صرف حضرت جی کے پروردگار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے جو ہے وہ احکامات قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں؟ کیا یہ صرف پیر صاحب کے, مولوی صاحب کے, علماء صاحب کے جو ہے وہ پروردگار ہیں؟ کیا یہ میرے اور آپ کا پروردگار نہیں ہے؟ کیا یہ میرے اور آپ کے پروردگار کا کلام نہیں ہے؟ کیا وہ جو ہے وہ اپنے کسی پرائیویٹ اللہ کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں جس کی طرف ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا اپنا اللہ ہے, ان کا اپنا اللہ ہے, ہم ان کے اللہ کی طرف کیوں جائیں, ہم ان کے اللہ کے قرآن کی طرف کیوں جائیں؟ کیا یہ ہمارا اللہ نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے اللہ کا کلام نہیں ہے؟ کیا ہمارا اللہ جو ہے ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا کہ جب ہم اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرتا ہے, جب ہم اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ ناراض ہوتا ہے, اس کی سزا آتی ہے ہمارے اوپر. کیا ہم نے سوتیلا معاملہ کرا ہوا ہے؟ سوتیلا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ یہ ان کی سوتیلی ماں ہے. کیا مطلب؟ یہ ان کی اصلی ماں نہیں ہے, یہ کسی اور کی ماں ہے, لیکن ابا نے شادی کر لی ہے اس وجہ سے میری ماں کہلا رہی ہے, تو اس کو کہتے ہیں سوتیلی ماں. اصلی ماں تو نہیں ہوتی نا. اسی طریقے سے پیر صاحب کا اللہ جو ہے وہ میرا سگا اللہ نہیں ہے, وہ میرا سوتیلا اللہ ہے, کیونکہ وہ میرا اللہ نہیں ہے, وہ پیر صاحب کا اللہ ہے, وہ مولوی صاحب کا اللہ ہے, وہ حضرت کا اللہ ہے. تو ہم یہ عبرت انگیز حالات دیکھتے ہیں, لیکن ہم ان کو ہر چیز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. حکمرانوں کی غفلت سے کنیکٹ کرتے ہیں, کرپشن سے کنیکٹ کرتے ہیں, اور فلانی پارٹی کے رول کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, اور فلانی پارٹی کو رول نہیں کرنے دیا گیا اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, اور فلانی استحصال کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, اور فلانی ہر چیز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, سوائے کس کس چیز کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے؟ اللہ کے حکم کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے. Why are we so incapable of it? Why are we so incapable of it? اللہ کو کیا سمجھا ہوا ہے ہم نے؟ اللہ کے حکموں کو کیا سمجھا ہوا ہے ہم نے؟ اس کے اوپر ہمیں پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. How to connect real life issues with Allah's حکم. میری اپنی زندگی میں جو ہو رہا ہے اس کا اللہ کے احکامات کے ساتھ کیا تعلق, میرے اپنے گھرانے میں جو ہو رہا ہے اس کا اللہ کے احکامات کے ساتھ کیا تعلق ہے, میرے ملک میں جو ہو رہا ہے اس کا اللہ کے احکامات کے ساتھ کیا تعلق ہے, میرے خاندان میں جو ہو رہا ہے اس کا اللہ کے احکامات کے ساتھ کیا تعلق ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا اگر ہمارے, تو لیٹس سٹارٹ ورکنگ آن اٹ, اس پہ کام کرنا شروع کریں, تدبر کرنا شروع کریں. یہی ہوگا پھر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا. اللہ کے کلام کے اوپر یہ تدبر نہیں کرتے کیا؟ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. 100% ہمارے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں, 100% ہمارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. ان تالوں کو توبہ سے کھولنا ہوگا, اقرار سے کھولنا ہوگا, ایڈمیشن سے کھولنا ہوگا, اور پھر یہی دل جو ہے نا, عام آدمی, عام عورت کا دل, جب اس کے اوپر سے یہ تالا ختم ہو جائے گا تدبر شروع کر کے اللہ کے کلام کے اوپر, تو پھر یہ دل جو ہے وہ تفسیر دل کیا کرے گا. اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنے قرآن کو کھولیں گے کہ اب تمہاری زندگی کے ساتھ اس قرآن کی میں تمہیں اپلیکیشنز بتاتا ہوں, کیسے اب تمہیں جو ہے نا وہ روحانی ترقیاں ملیں گی اس سے, کیسے تمہیں دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی میں تمہیں عزتیں دوں گا. ہمیں اس قلبی تالے سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم نے خود اپنی مرضی سے اپنے قلوب کے اوپر لگایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کے لیے تیاری کر لیں, جس کا وضو نہیں ہے فوراً سے وضو بنا لیں. تب تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں صرف وضو کے ٹائم کے لیے. سبحان رب الوہاب, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے کریم آقام تیرے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام بڑے اور چھوٹے, تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم نے آپ کے ساتھ جو سوتیلا معاملہ کیا ہوا ہے, اے اللہ آپ اس کو ریسیپروکیٹ نہ فرما دیجئے گا. اے اللہ آپ ہمارے ساتھ بھی سوتیلا معاملہ نہ فرما دیجئے گا. اے اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ کر لیے گا کہ تم میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو, تم تو میرے بندے ہی نہیں ہو, میں تمہارے ساتھ بندوں والا سلوک کیوں کروں؟ تم نے کون سا میرے ساتھ پروردگار والا سلوک کیا تھا؟ تم نے کون سا میرے ساتھ خالق اور مالک اور قادر اور رازق والا سلوک کیا تھا؟ اے اللہ ہماری اصلیت ہمارے سامنے آپ نے کھلوا دی ہے. اے اللہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم حقیقت کو سمجھ سکتے. اے اللہ یہ صرف اور صرف آپ کا کرم اور احسان ہوا, ورنہ اے اللہ ہمارے بس میں تو کوئی لفظ تک کہنا نہیں تھا. اے اللہ اب اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنا دیجئے. اے اللہ اس کو ہماری توبہ کا سبب بنا دیجئے. اے اللہ آئندہ زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا دیجئے. اے اللہ باقی ماندہ زندگی کو توبہ کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ تدبر فی القرآن کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے تمام حالات کو چاہے اچھے ہوں اور چاہے برے ہوں، اے اللہ ان سب کو آپ کے احکامات کے ساتھ جوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں کو اس محنت کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔